ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں گھر والے اذان کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کیا ایسے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ بھئی بالکل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں بھی اس کی تائید آئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی ایسے نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ میں سحری اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا تھا، گھر والے کھانا وانا جو بھی پکاتے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی ہے کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ہم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا سحری کیا کرتے تھے اور پھر ہم نماز کے لیے جلدی کرتے تھے۔ قل تو کم بین ہوا، میں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں اور فرض فجر کی اقامت میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو کہا قدر 50 اور 60، 50 آیتیں کوئی پڑھ لے، 60 آیتیں کوئی پڑھ لے، بس اتنا ہی وقفہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا تھا اور کھانا کھا کے میں بڑی جلدی چل پڑتا تھا نماز کے لیے کہ فجر کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ اور کیوں اتنی جلدی کرتا تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی شروع فرما دیتے تھے۔ کتنی جلدی؟ وہ دوسری حدیث جو پہلے سنائی ہے کہ 50-60 آیتوں کا وقفہ ہوتا تھا، بس 50-60 آیتیں پڑھتے ہوئے کیا 5-10 منٹ لگ جاتے ہوں گے کسی انسان کو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس لیے فجر کی نماز رمضان میں سحری کے فوراً بعد پڑھ لینا یہ خود احادیث میں آیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو اور اپنے مشائخ کو بھی دیکھا ہے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے، وہ پھر انتظار نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اور درجہ بھی ہے، ایک اور درجہ یہ ہے کہ پھر سو جائے آدمی، کوئی اور کام کرے۔ 6 بجے اگر فرض کر لیجئے سورج طلوع ہو رہا ہے تو پھر 5:30-6 بجے اذان ہونی چاہیے جیسے عام دنوں میں ہوتی ہے، اور پھر فجر کی نماز اس کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ آپ خود سوچ لیں، کھانا کھا لیا ہے، نیند آ رہی ہے، اب تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہنا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے پھر سوؤں گا، یہ خانقاہ میں ہوتا تھا۔ ارے شیخ اعظم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی کراتے تھے، کھانا کھاؤ اس کے بعد جو مرضی کرو۔ فجر کی آزان طلوع آفتاب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی تھی، وہاں یہ بہت شدید مجاہدوں میں سے ہوتا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت وہ بھی تو حدیث میں آیا ہے، تو فرمایا بھئی یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مجاہدہ ہو، کنٹرول ہو اپنی نیند پہ کہ کب سونا ہے کب اٹھنا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، حدیث میں وہ بھی ہے، حدیث میں یہ بھی ہے، اس پہ بھی امت کے جو فقہا تھے ان کا عمل رہا، اس پہ بھی عمل رہا، ہر ایک اپنا اپنا انداز۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ٹراؤزر اور شرٹ میں نماز جائز ہے، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے کہ ٹراؤزر پہننے کی صورت میں وہ انڈر ویئر کا استعمال کرے، جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور جہاں تک شرٹ ہے مکمل ہو تو بالکل ہی ٹھیک ہے، ہاف ہو اگر تو بھی نماز جائز ہے کیونکہ اس کا زائد کپڑا لگا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور دونوں بازوؤں کو چھپانا یہ نماز میں اس کا ستر فرض نہیں قرار دیا گیا، بہتر تو یہی ہے کہ فل سلیوز ہوں، اور بہتر تو یہی ہے کہ ہاتھ کونیوں تک ڈھپے ہوئے ہوں، لیکن اگر نہ ہو تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور جائز ہے۔ اب تو بھئی ویڈیوز آپ دیکھیں، بڑے بڑے اداروں کے بانی اور علماء، اور وہ بھی پینٹ اور ٹراؤزر میں اور پینٹ میں اور شرٹ میں آ کے اسلام پہ بیانات دے رہے ہیں۔ جن کے بڑے جن کے اساتذہ حرام قرار دیتے تھے، اور وہ کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کو ہمیشہ فاسق و فاجر کہتے تھے، وہ اپنے پیچھے ایسی نسل چھوڑ کے گئے ہیں کہ اب وہ بالکل ٹائٹ جینز بھی پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرٹس کا بھی بھڑکیلی چیزوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اب کہاں گیا حضرت آپ کا فتویٰ، اور اب کہاں گئی دینداری؟ لوگوں کو سولیوں پہ چڑھا کے اور لوگوں کو تباہ و برباد کر کے ذہنی مریض بنا کے، اس وقت تو کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اب آپ کے لیے سب کچھ چاہیے۔ ٹورانٹو سے اشجا حیدر صاحب نے سوال کیا، اشجا یہ سپیلنگز درست نہیں ہیں، اگر ہم یہ صحیح پڑھ رہے ہیں جو آپ نے سپیل کیا ہے اسے، تو یہ سپیلنگ درست نہیں ہے۔ اشجا، شجی، بہادر، شجاعت کو دکھانے والا یا جس سے شجاعت ٹپکتی ہو، شجی، اشجا، اس سے بھی مبالغ کا صیغہ ہے، یہ سپیل درست کیجئے، سپیلنگز اس کے۔ اف سم ون از فرام سید فیملی ہاؤ کین دے کنفر؟ دیکھیں سیدھی سادھی بات ہے کہ شجرہ نسب جہاں پر محفوظ ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ جن لوگوں کا متصل ہے انہیں سید ماننا چاہیے، کیونکہ وہ شہادتیں، بہت زیادہ اس پہ کرنا ہو تو یہ تو سادات کی ڈیوٹی ہے، ان کا فرض ہے کہ اپنے ہر جد کے کچھ نہ کچھ حالات لکھتے۔ مثلا میرے والد سید تھے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے یا یہیں کے مقیم تھے، سندھی تھے، یہ ان کے حالات زندگی تھے۔ ان کے والد، میرے دادا، یہ چیزیں ان میں تھی، دو دو چار چار سطروں میں لکھ دے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ سید بھی ہے، اور آئندہ کسی کو تاریخ میں شبہ بھی پیش آئے تو دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، ساری کڑیاں آپس میں پیوست ہیں، ملی بھی ہیں، اور وہ حقیقی طور پر سادات کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر سادات میں کچھ نجیب الطرفین بھی ہوتے ہیں۔ نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہوتے ہیں، ہمیشہ سادات سادات سے شادیاں جو کرتے رہے ہیں، وہ اسی لیے کہ یہ نسل محفوظ رہے، حسنی اور حسین آپس میں ایک دوسرے سے رشتے باندھتے رہے اور ان کے سنجوگ ہوتے رہے ہیں۔ حضرت امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے سنجوگ اسی طرح سے اس وقت بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سادات میں ہونا ہے، اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ یہ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے فیملی ٹری پہ، تو یہی اصل صورتحال۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سید ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز باقی نہیں، اب بس ہوں گے، نفی بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن یقینی طور پر اس بات بھی نہیں کیا جا سکتی، اس لیے کہ سینکڑوں اور ہزاروں گھرانے جو ہندوستان میں کچھ اور تھے اور تقسیم میں یہاں آئے، اور زمینوں کے لیے، مکانات کے لیے، کلیم کے لیے سید بن گئے۔ کتنے ہی کشمیریوں کو ہم نے دیکھا، اور وہ کشمیری تھے، بٹ کہلاتے تھے، پٹھان بن گئے۔ کتنے ہی لوگوں کو دیکھا اپنا نسب تبدیل کرنے میں، انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا اور کاغذات میں کچھ کا کچھ درج کر دیا۔ اب ایک نے یہ کر دیا، باپ نے، آگے اولاد ظاہر ہے کہ اسے کیا بتایا ہم پٹھان ہیں کہ کشمیری ہیں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ، اور اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ نسب میں دو دو نسب لکھتے ہیں، یعنی پٹھان بھی ہوں اور سید بھی ہوں۔ پٹھان اس معنی میں کہ وہ سرحد میں رہتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ سید ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پٹھان نسبن نہیں ہے، وہ نسبی پٹھان اور ہے، عباسی بھی ہوں اور سید بھی ہوں، راجہ بھی ہوں اور عباسی بھی ہوں۔ یا اللہ، راجے ہو تو تم ہندوؤں کی اولاد میں سے کہیں ہو، عباسی ہو تو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہو۔ یہ دو دو باپ کب سے بنانا شروع کر دیا انہوں نے، خود اپنے منہ سے اپنے آپ کو گالی دیتے ہیں، اس جاہل قوم میں یہ تماشے ملیں گے۔ ہمیں ایک فتوے کے سلسلے میں عباسیوں کے شجرہ نسب کی تلاش تھی، ضرورت پیش آئی، تو کئی سال اس کی تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بہاولپور کے جو عباسی ہیں یہ صحیح چیز ہے، ان کے پاس پورا شجرہ نسب حضرت عباس رضی اللہ عنہ تک ہے، اور مری اور قرب و جوار کے جو تھے ان کا 200 سال پرانا ریکارڈ، اللہ تعالی مغفرت فرمائے محرم عباسی صاحب کی، ان کی سفارش سے وہ ساتھ لے گئے خود مری میں، اور جا کر انہوں نے 200 سال پرانا ریکارڈ نکلوا کے دکھایا مجھے، اور ہم نے خود پڑھا وہاں پہ ڈڈیال یا کیا قوم تھی کوئی ان کی، یہ ڈھونڈ قوم تھی، اور یہ اب اپنے آپ کو سارے عباسی لکھتے ہیں. 200 سال کی تحقیق کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم نے لکھا کہ ان پہ زکات جائز ہے، کیونکہ یہ اصلا عباسی ہیں ہی نہیں. اس سے کئی بار انہیں کہتا ہوں کہ یار کوئی اپنا نسب نامہ بتاؤ جو آپ سے لے کے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تک متصل ہو، تاکہ ہم اپنے فتوے سے رجوع کر لیں اور یہ کہیں کہ زکات آپ لوگوں کے لیے حرام ہے. آج تک 30 برس سے زیادہ ہو گئے یہ اپنے نسب کو نہیں لا سکے، پورا نسب نامہ، جسے وہ ثابت کر دیں کہ اسی کا بیٹا ہے اس سن میں اس سن میں، اسی لیے وہ راجہ بھی ہے اور عباسی بھی ہے، وہ ڈونڈ بھی ہے اور عباسی بھی ہے، وہ سید بھی ہے اور عباسی بھی ہے. سبحان اللہ، اگر تم سید ہو تو صاحبزادی صاحبہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو بھائی، اور تم عباسی ہو تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو. ایک آیا اس کا میں جعفری عباسی، ہم نے کہا سبحان اللہ جعفری اور عباسی یہ کیسے ہوئے؟ جعفری تو ہوئے اس نے جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، جعفر، علی، عقیل، طالب، یہ سارے بھائی تھے، اور یہ اولاد تھی حضرت ابو طالب کی، اور ابو طالب بیٹے تھے عبد المطلب کے، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ایک عبداللہ تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، تیسرا بیٹا ان کا عباس تھا. تو تم عباس تک کا کہو عباسی ہوں، تم جعفری ہو تو جعفر رضی اللہ عنہ تک اپنا سلسلہ پہنچاؤ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کے طرف، یہ دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا ہم جعفری عباسی ہوں. اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی بڑی بات کا ارتکاب کر رہا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا نسب کسی اور کے ساتھ ملائے، اپنا جد اور اپنا دادا کسی اور کو بتائے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اس شخص پہ. یہ نسب تبدیل کر لینا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. ہمارے محترم اور مکرم، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا، کراچی سے ہیں وہ خود ہی سمجھ جائیں گے. انہوں نے سوال تحریر فرمایا ہے، پہلے ہم سوال پیش کر دیں آپ کی خدمت میں، پھر اس کے بعد جواب. تحریر فرمایا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت تھی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانے کے اعتبار سے اور فتنوں کے خدشات کی بنا پر. یہ لفظ بنا کیا چیز ہے؟ بنا ہوتا ہے الف کے بعد حمزہ آتا ہے، اور حمزہ کی بھی اقسام ہے کہ کہاں لکھنا ہے کہاں نہیں لکھنا. یہ بنا کیا چیز ہے؟ خدشات کی بنا پر عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا، جو کہ آپ کا اجتہاد تھا. یہ اجتہاد کا لفظ ہائے حلوہ کی طرح لکھا جاتا ہے، یا دو چشمی ہاتھ سے لکھا جاتا ہے. آپ نے جو اجتہاد کا لفظ یہاں لکھا ہے، یہ ہا خا یہ ہے، اور اسی سوال کے آخر پہ جو اجتہاد کا لفظ لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک آپ نے لکھا ہے. تو یہ ہمارا کوئی امتحان تو نہیں کہ کہاں ایسے پڑھتے ہیں اور کہاں ایسے پڑھتے ہیں دو. لیکن دور حاضر میں، یہ دور حاضر کیا ہوا؟ یہ تو دورے پڑھتے ہیں، دور حاضر میں کسرہ ہوتی ہے اضافت کی، کسرہ اضافت جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے کا کے کی کے معنی میں، اور آپ نے دورے لکھا ہے جو حکومت کے خرچ پہ سرکاری افسران کیا کرتے ہیں، اور آپ نے دورے وہ لکھا ہے جو پاگل پن کے دل کے پڑھتے ہیں، یہ جو جناب والا نے تحریر فرمایا ہے یہ اردو کی تیسری غلطی ہے آپ کی، دورے حاضر یہ ہونا چاہیے تھا کسرہ اضافت کے ساتھ، کسرہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے، ایک کا کے کی کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا حمزہ آتا ہے بندہ مومن، کار آفرین، ایسا کام جو شاباش دینے کے قابل ہو، در اقدس، کسی عزت مآب اتھارٹی کا دروازہ، یہ ساری کسرہ اضافت کی کہلاتی ہے، اور کبھی اس کسرہ کا استعمال ہوتا ہے کسی آدمی کی عزت اور احترام اور وقار کے لیے، حضرت والا، یہ والا کوئی شخص اور اس کے حضرتوں کا کے کی سے اگر ترجمہ کریں نا تو حضرت والا، والا کا حضرت پیر و مرشد، یہ کچھ چیز نہیں ہے، یہ جو کسرہ استعمال کی جاتی ہے اردو میں یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی آدمی کی بڑائی کے لیے استعمال ہوتی ہے بھیا، یہ وہ کا کے کی والی نہیں ہے۔ دور فتن، فتنوں کا زمانہ، وہ پہلی والی ہے دوسری والی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی، جناب عمر، یہ جو زیر آ رہی ہے نا یہ ساری زیر سیدنا عمر، علی اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعظیم کے لیے آ رہی ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد فرمایا تھا، لیکن دور حاضر میں سعودیہ اور گلف اور دیگر مسلم ممالک میں آج دیکھا جا سکتا ہے کہ عورتیں مساجدوں میں نہ صرف جا سکتی ہیں بلکہ عبادت بھی کر سکتی ہیں۔ یہ مساجدوں کیا ہوتا ہے صاحب؟ مسجد کی جمع مساجد ہوتی ہے، مساجد کی جمع مساجدوں، جمع الجمع، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جمع الجمع اس طرح تحریر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک جمع ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے، سادی سی جمع بنا لی، مسجد مساجد، منبر منابر، اس طرح ہوتا ہے۔ اور اب منابروں، حضرت حضرات، حضراتوں حضرتوں، یہ جمع الجمع ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ اس لفظ کو ایسے لکھا جائے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ عورتیں مساجدوں میں نہ صرف جا سکتی ہیں بلکہ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں، یہ تناظر جو زے سے لکھا ہے اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ تناظر، بیک گراؤنڈ، اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہو تو یہ کلر اس پہ جچے گا، اس کا بیک گراؤنڈ اگر ریڈ کریں تو سیاہ اس پہ جچے گا، یہ وہ تناظر ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر آپ نے تنا زے اور را کو لکھا ہے، یہ تناظر کون سا ہے؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اس تناظر میں اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں عورتوں کا اب بھی مساجدوں میں کوئی عبادت کے لیے اہتمام نہیں۔ کے کاف، ظاہر ہے کہ ہمارے عام طور پہ ملا کے لکھتے ہیں، چلیے یہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہوگی، جبکہ ہمارے معاشرے میں عورتیں جہاں چاہیں گھوم پھر رہی ہیں، رہی ہیں۔ عورت اس میں جنس کے معنی میں آپ لا رہے ہیں یہاں، تو اس کو آپ جب لکھیں گے تو گھوم پھر رہی ہیں کچھ نہیں، یہ تو وہی ہے جو پنجابی والے بولتے ہیں، دہیں آئیں کھائیں جائیں نہ، یہ شتر گربا کی جو زبان ہے یہ کہیں پڑھے لکھے معاشرے میں استعمال نہیں ہوتی، یہ جہاں جہاں تعلیم نہ رہی ہو آبا و اجداد میں بھی، حتیٰ کہ وہیں اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، گائیں. اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں عورتوں کا اب بھی مساجدوں میں کوئی عبادت کے لیے اہتمام نہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں عورتیں جہاں چاہیں گھوم پھر رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں بازاروں میں. یہ بازار تھا، یہ بازاروں کہاں سے آ گیا؟ آپ کسی پنجابی فیملی میں رہے ہیں جو آپ کو اردو ٹھیک نہیں آتی؟ بازاروں میں. لیکن مسجدوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے، واسطے پہ تو حد ہی توڑ دی. واسطہ تے سے لکھا جا رہا ہے، کل کو توتے سے بھی تے سے لکھنا چاہیے، اس لیے کہ پرانے زمانے میں تے سے ہی لکھا جاتا تھا، کوئی واسطہ نہیں رہا. اکثر سفر میں بھی اگر کہیں نماز کا وقت ہو جائے تب بھی ہمارے ملک میں اس قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج ہمارے ملک میں جو لا دینیت عورتوں میں داخل ہو رہی ہے وہ اس جگہ اسے روکنے میں مؤثر ثابت ہو سکی ہے؟ یہ ثابت ساتھ سے لکھا، سین سے کیوں نہیں لکھا؟ ہم دونوں غلط ہو گئے نا. اصل میں ثابت وہ ہے سا سے، سا سین اور سعد، تینوں میں فرق کرنا چاہیے، وگرنہ آپ اگر سا کی ثابت یہاں لکھ رہے ہیں اور سین اور سا اور اس میں فرق نہیں کر رہے تو کل کو کوئی آدمی اسی سعد سے سانجھا لکھے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک قرار ہو آئے گا. اس لیے آٹھویں غلطی ہے یہ، کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ عورتیں اگر دینداری پہ آئیں تو مردوں کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں، مگر صحبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب دین سے دور نظر آ رہی ہیں. اگر مسجدوں میں ان کا تعلق ہوتا تو وہ بھی کچھ دین سیکھ اور سمجھ سکتی تھیں. کہ آج مسلمانوں نے اجتہاد کے دروازے اس حد تک بند کر لیے ہیں کہ دورے، وہی دورے سرکاری مال پہ حاضر کی ضروریات نظر انداز کر جائیں، برائے کرم کچھ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. چلیے یہ بھی ٹائپنگ مسٹیک ہوگی، معاملہ لکھنا چاہیے تھا. تو اس لیے ایک سوال میں خان صاحب 9 غلطیاں ہیں، اور ماننا ذرا سا دشوار ہے کہ اب تک وہاں پہ آپ پٹھان ہی رہے ہوں گے. کراچی سے آپ نے لکھا ہے، آپ کی اردو کو یقیناً بہتر ہونا چاہیے تھا. اور اس سوال کے اعتبار سے ہم آپ ہی کی عبارت پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ اتنی جرح اس پہ ہوئی ہے کہ اب زخمی کا چہرہ پہچاننا دشوار ہے. تحریر فرمایا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت تھی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اعتبار سے فتنوں کے خدشات کی بنا پر عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد کی بنا پر روکا تھا. ایسے نہیں ہے بھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عورتوں کو منع فرمایا تھا. تین چیزیں، ایک تو وہ احادیث دیکھ لیجئے جن میں عورتوں کا مسجدوں میں نماز کی بجائے گھروں میں پڑھنا زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی بنیاد یہ احادیث تھی، تو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے، والمومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ نہیں. انہوں نے انہی احادیث کے مطابق ایک قانون بنایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے منع کیا تھا جب، تو مدینہ منورہ میں سب صحابہ رضی اللہ عنہ اکابر زندہ تھے، کسی نے اس پہ احتجاج کیا ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی خاموش تھوڑے ہی بیٹھے رہتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ قتل کے مقدمات. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین یہ نہیں ہو سکتا، اس میں آپ کو دیت ادا کرنی پڑے گی. پوری آزادی تھی۔ خلیفہ وقت اس آزادی کی وجہ سے لوگوں کے اشکالات کو نہ صرف خندہ پیشانی سے سنتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے قصر اللہ سوادہم، میری رعایا میں تم جیسے تنقید کرنے والے بہت سے بچے اللہ پیدا کر دے جو عمر کو سیدھا رکھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی یہی طرز عمل تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہی طرز عمل تھا۔ یہ اجتہاد، اگر اجتہاد تو نہیں لیکن بہرحال وہ قانون سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فرمایا تھا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ عورتیں اتنی آزاد ہو گئی ہیں ہمارے دور میں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ عبادت اپنے گھر پہ ہی کیا کریں، باہر نہ نکلیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان عورتوں کو منع فرما دیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا تھا اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اب وہ بیک گراؤنڈ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ چھینٹ ہوتی ہے نا، یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، پرانی بڑی بوڑھیوں سے پوچھئے گا کہ چھینٹ کا کپڑا گدوں پر غلاف کے لیے چڑھایا جاتا تھا، کلف لگا ہوا ہوتا تھا اور ڈیزائن ہوتا تھا بہت خوبصورت، تو بڑے بوڑھے ہی اب جانتے ہوں گے اب کہاں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چھینٹ کا سوٹ تھا، جوڑا تھا۔ بخاری شریف میں آیا مدینہ منورہ میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی تھی تو لوگ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے یہ ان کا جوڑا مانگ کے لے جاتے تھے، دلہن کے پہناوے کے لیے، برکت کے لیے اور دلہن کے اس دن کی خوبصورتی کے لیے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن بہت ناراض ہوئی، اس پہ کسی نے تبصرہ کیا تھا، اس پہ وہ سنانا ٹھیک نہیں، مناسب نہیں، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دیکھو میری اس نوکرانی کو، چھینٹ کا کپڑا جو میں نے پہنا اور میں دلہن بنی جس لباس میں، یہ اس کو دیکھ کے ناک چڑھاتی ہے کہ بھلا ہمارے زمانے میں یہ پہنا جاتا ہے، اور اے خدا کی قسم ہے دلہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد میں مجھ سے یہ لے کے جایا کرتی تھی دلہن کو پہنانے کے لیے، یہ ناک ہی نہیں اترتی میری اس نوکرانی کی۔ بہت ناراض ہوئی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، ایسے ہی کسی موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو روک دینا چاہیے۔ آگے چلیے، فتنوں کی خدشات کی بنا پر عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا تھا، جو آپ کا اجتہاد تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے تھے تو صحیح، لیکن ایسے نہیں تھے۔ انہیں سب سے زیادہ خیال جس کا دوسری جگہ پر ذکر آیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے بچوں کی تربیت میں غفلت نہ آ جائے، بچے ایمرجنسی میں ماں کو پکارتے ہیں، ایسے نہ ہو کہ تم مسجد میں اور بچہ پکارے اور ماں موقع پہ نہ ملے۔ بچوں کی اگلی نسل کی تربیت جو ہے نا، اس کا بہت زیادہ وہ خیال رکھتے تھے، بہت سے واقعات ہیں۔ لیکن دور حاضر میں سعودیہ، گلف، دیگر مسلم ممالک میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ عورتیں مساجدوں میں نہ صرف جاتی ہیں بلکہ عبادت بھی کر سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ شروع ہوا شافعی، مالکی اور حنبلی اور حنفی حضرات کے آپس کے اختلاف سے۔ حنفیہ نے ترجیح دی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو، اور جو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا اس پہ انہوں نے فتویٰ دیا۔ حنفی فقہا نے ایک تو یہ کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا تھا، دوسرے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک آتے آتے معاشرے میں بعض لوگ بہت ہی بے حیا ہو گئے تھے، وہ چھیڑتے تھے خواتین کو گلیوں میں، فجر کی نماز میں، مغرب میں اور عشاء میں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فسق و فجور زیادہ ہو گیا تھا، تو فرمایا مغرب، عشاء اور فجر، ان تین نمازوں میں عورتیں نہ آئیں، ایک قول ان کا یہ بھی ہے۔ تو حنفی فقہا نے اس کو اس بنا پر بھی کہا تھا کہ اس وقت تاریکی کی وجہ سے بعض لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ اس پہ غور کریں، اس زمانے کے گناہگار، عورتوں کو چھیڑنے والے، فاسق و فاجر بھی فجر کی نماز میں آتے تھے۔ اب اس کے بعد کون سا مقام ہے؟ اس بنا پر خود احناف نے احتیاط میں تو یہ فتویٰ دیا کہ خواتین مساجد میں نماز کے لیے نہ آئیں، لیکن کچھ نہ کچھ گنجائش انہوں نے دی. باقی شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں اکثر حضرات اس کے قائل ہیں کہ مساجد میں آ جائے، عورتیں جنازہ بھی پڑھیں گی اور عورتیں مساجد میں جماعت میں شرکت بھی کریں گی. اس تناظر میں اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں عورتوں کا اب بھی مساجدوں میں کوئی عبادت کے لیے اہتمام نہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں عورتیں چاروں طرف گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، لیکن مسجد سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. بالکل آپ سچ فرماتے ہیں، مسجد سے اس لیے واسطہ نہیں کہ دین سے واسطہ نہیں، مسجد سے اس لیے واسطہ نہیں کہ پچھلے 200-300 سال میں دین کی جو اصل شکل و صورت تھی اور جو آہستہ آہستہ حنفی فقہ کا نفاذ تھا، کتاب و سنت کا نفاذ تھا، وہ عمل ختم ہو گیا. جس امت کا اب یہ حال ہو کہ اس کے 5% نماز نہیں پڑھتے، انہیں کہاں یہ مسئلہ سوچنے کی فرصت ہے کہ ہماری عورتیں بھی مسجدوں میں جایا کریں؟ آپ یقین مانیں کوئی مسجد نہیں دیکھیں گے، 99% مساجد ان کی سمائی بھر چکی، ہمیشہ باہر گراؤنڈ میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ صفیں بچھانی پڑتی ہیں، پھر جا کر کہیں جمعہ پورا ہوتا ہے. 99% مساجد میں جمعے کے دن کبھی گھومیے، ایسے ہی لگے گا اپنا جمعہ پڑھنے سے پہلے آپ گھومیے، ایسے ہی ہوگا. یہ سارے لوگ کہاں ہوتے ہیں عام دنوں؟ اگر لوگ اس طرح مساجد میں آنے لگیں تو 5 وقتوں کی جو جماعت ہے، یہ جماعت میں مساجد تنگ پڑ جائیں. لیکن پچھلے 200-300 سال سے وہ چیز ہی نہیں رہی مسلمانوں کے معاشرے میں کہ ہم نے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنی ہے. تو انہیں کیوں فکر ہونے لگی اپنی خواتین کی کہ مساجد میں جایا کریں؟ آپ سچ کہتے ہیں، اکثر سفر میں بھی نماز کا وقت ہو جائے تب بھی ملک میں سہولت موجود نہیں ہے. وجہ یہ ہے بھیا کہ عورتوں کے لیے الگ واش رومز چاہیے، مردوں کے لیے الگ واش رومز چاہیے، وضو کی جگہیں الگ چاہیے، اتنا سرمایہ کون خرچ کرے؟ ہم آپ کو چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں، اس ملک میں جو مساجد ہیں وہ گن کے دکھا دیں، گن کے دکھا دیں. 10% مسجدیں ایسی نہیں بنی جہاں پر طہارت اور پاکیزگی کا کوئی پراپر انتظام، ولیعز باللہ شاید نہیں کہنا چاہیے، لیکن جہاں پر بو آ رہی ہو نا، وہاں دیکھ لیجئے کوئی نہ کوئی مسجد موجود ہوگی. یہ پاک رہنے کا عنصر ان مسلمانوں کی طبیعت سے نکل گیا. انہیں کچھ آتا ہو تو کوئی آدمی کچھ کہے نا کہ پاکی ناپاکی کیا ہوتی. انہیں کوئی احساس ہو کہ میرے کس عمل سے کس کو تکلیف پہنچے گی تو بھیا پھر بات کریں. خان صاحب یہ نماز میں گلے صاف کرتے ہیں. خان صاحب وضو اللہ نے قرار دیا تھا کہ اپنا منہ صاف کر کے آنا، ناک صاف کر کے آنا اور گلا صاف کر کے آنا. گلے کا حال یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ادھر سے کھانس رہا ہے، ادھر سے کھانس رہا ہے، وہ بندہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، واسطے میں ہے. فرشتے جس کی بارگاہ میں پر ادھر ادھر نہ مار سکیں، اور فرشتے جس کی بارگاہ میں نظر نہ اٹھا سکیں، اس پاک پروردگار کے حضور میں یہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ان کی کھانسیاں سنو، اور ان کی نیند کی کمی کی وجہ سے جو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ جمائیاں سنو، اور بہت سی ایسی حرکتیں، اور پھر ساتھ کھڑے ہیں اور اتنی اونچی اونچی آواز میں تلفظ سورہ فاتحہ کا اس کا کر رہے ہیں کہ دوسرا کہتا ہے یار نماز کے لیے آئے ہو یا مجھے سکھانے آئے ہو؟ یہ سب جہالتیں، انہوں نے نماز پڑھنی سیکھی ہے کہیں؟ انہیں وضو کا نہیں پتا. اور یہ 90% سے زیادہ ہیں، اور اکثریت مذہبی لوگوں کی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب یاد آئے گا کہ گلا بھی صاف کرنا تھا، اب انہیں یاد آئے گا کہ جمائی بھی لینی تھی، اب انہیں یاد آئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے سجدوں میں آوازیں بھی جسم سے پیدا کرنی. یہ نمازیں اس دین کا حصہ ہیں جو تم لوگوں کے سامنے عملاً پیش کر رہے ہو یا تمہاری غفلت کا مظاہرہ ہے. ایک دن انہیں ملنے کے لیے بھیج دیں چیف سے، امریکن پریزیڈنٹ سے، سعودی بادشاہ فرما روا سے. کیا مجال ہے جو نگاہ ادھر ادھر ہو سکے. اس مجلس کا احترام ہے نا، وہاں سیکھ جاتے ہیں یا نہیں سیکھتے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور ادھر ادھر دیکھنا تو عام ہے، اس کو دیکھ لیا، پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، اے سی کا کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے، قالین بچھائی ہے نئی. یہ نماز ہے ان کی. اس لیے جو آپ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے لیے سہولت موجود نہیں، تو جو مردوں کے لیے وضو اور اس کی سہولت موجود ہے، عورتیں اس سے بدتر کریں گی. بظاہر یہی سمجھنا چاہیے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج ہمارے ملک میں جو لادینیت عورتوں میں داخل ہو رہی ہے، وہ اس جگہ اسے روکنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل خان صاحب، آپ نے سچ فرمایا ہمارے دل کی بات کی. اگر ہم اپنی مساجد کو، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن اپنی رائے کا اظہار آپ سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مساجد میں اتنی گنجائش رکھیں کہ عورتیں آ جا سکیں، عورتیں وہاں کے نماز پڑھ سکیں. عبادت کے لیے الگ چیز ہے، لیکن ہم اصل ترجیح تعلیم کو دیتے کہ عورت مسجد میں آئے کہ مغرب کا بعد مولانا کا بیان ہوگا، ہم کوئی چیز سنیں. اب الحمدللہ معاشرے میں ایسے نہیں ہے، عورتیں خود ہی اتنی آزاد ہیں، اب پردہ تھوڑی ہے کہ کسی کو چھیڑنے کی ضرورت پیش آئے، یا کسی کو دیکھنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ اختیار کرنا پڑتا ہو، یا اس کو خط لکھ کے گلی میں کوئی بچہ تلاش کرنا پڑتا ہو جسے بعد میں یا پہلے ہی ٹافی بھی دی جاتی ہے. اب وہ دور گزر گئے، اب بہت آزادی ہو گئی. یہ کرتوت ہیں جو یہ لائے ہیں. اور ابھی تو مصافحہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی تو یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ جو تعلیم دی ہے نا، یہ اسی کا اثر ہے کہ صرف مصافحہ کرتے ہیں گرل فرینڈ سے اور بوائے فرینڈ سے اور کلاس روم میں اور ساری چیزیں. وہ دن دور نہیں، ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، پھر بات چلی جائے گی کسنگ پہ. یہ ساری انہی یونیورسٹیز میں ہوگا، مسلمان بچے اور بچیاں ہی کریں گے، اور کوئی قابل اعتراض بھی نہیں ہوگا، اچکائیں گے شانے، ہو کیئرز. یہ دور دروازے پہ دستک دے رہا ہے. یہ سب اس نظام تعلیم کے نتیجے ہیں جو نظام تعلیم پچھلے 80 سال سے پڑھا رہے ہیں، زہر کھلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں پھر بھی اس کی روح نہ مرے. کیوں نہ مرے؟ کیکر بیج رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام چاہیے. سبحان اللہ، یہ تو خدا کے ہاں قاعدہ اور قانون ہی نہیں رہا. بالکل ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مساجد بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کے لیے تعلیم کی جگہ مسجد میں رکھیں، وہ 5 وقتہ نماز آ کے پڑھیں، مولوی صاحب کوئی 2 منٹ کا درس دیتے ہیں وہ سنیں. تعلیم ضروری ہے. اللہ کا شکر ہے اگرچہ ہم سے نہیں بن پا رہی، لیکن خدا نے چاہا، اسباب اور وسائل میسر ہوئے، ہم اپنی مسجد بنا رہے ہیں. اس میں یقیناً خواتین کے لیے بھی رکھیں گے، ان کے اعتکاف کے لیے بھی جگہ رکھیں گے، تاکہ رمضان کا آخری عشرہ وہ گزاریں، اللہ کو یاد کریں. اور خدا کے ذکر سے زیادہ تعلیم ضروری ہے کہ وہ تعلیم کو حاصل کریں. یہ ہے قصہ. اس لیے ہم آپ سے 100% متفق ہیں کہ خواتین آئیں، 10 دن گزاریں گی تو گھر جا کر کچھ تو اثر پڑے گا نا. ماں کچھ تو بچوں کو سمجھائے گی کہ بیٹے دین کیا ہوتا ہے، ماں کچھ تو بتائے گی کہ پردہ کیا ہوتا ہے، کچھ تو بتائے گی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی، کچھ تو سمجھائے گی کہ بیٹے اللہ کے ساتھ تعلق یا خوف کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے یا محبت کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، اور یا پھر اللہ کے ساتھ تعلق طہارت اور پاکیزگی عقیدے سے لے کے اعمال تک اس سے پیدا ہوتا ہے. کچھ تو جو سیکھ کے جائے گی وہ آگے جا کر بچوں کو سکھائے گی. ہمیں یہ کرنا چاہیے. آج مسلمانوں نے اجتہاد کے دروازے اس حد تک بند کر لیے ہیں کہ وہ دور حاضر کی ضروریات بھی نظر انداز کیے جا رہے ہیں. آپ بالکل سچ فرماتے ہیں، لیکن یہ اجتہاد ہونا نہ ہونا اس کا مسئلہ نہیں ہے، انہیں کیا پتا ہے، جن کو بٹیرے پالنے سے فرصت نہیں، جن کو گھوڑے دوڑانے سے فرصت نہیں، جن کو پیک تھوکنے کا کراچی کی سڑکوں اور کراچی کی دیواروں کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ملی، انہیں کیا پتا اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد سے عورتیں لگ ہوئی، یہ سب جہالت ہے، غفلت ہے، اور یہ نہیں کر سکتے. یہ جس دلدل میں گر گئے ہیں نا، پچھلے 300 برس سے، 1707 میں وہ آخری آدمی تھا جو دنیا سے رخصت ہوا جس نے پوری طرح ملک کی ایڈمنسٹریشن کو کھینچ کے رکھا ہوا تھا کہ جو اس کے خلاف کرے گا وہ سزا پائے گا. سادات باریہ نے، جن کا بڑا مقام تھا اس وقت بھی اور اب تک، انہوں نے دہلی کے قاضی کے ایک حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے بھرے دربار میں خبر سننے پہ آستینیں چڑھا لی اور تلوار کی مٹھی پہ اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور اس نے کہا کون ہے جو دہلی کے قاضی کا انکار کرتا ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، یہ شریعت کے فیصلے ہیں، اور اگر سادات شریعت کے فیصلے نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی نہیں رہیں گے. وہ طاقت کا دور تھا، نفاذ کا دور تھا، اب متاثر ہونے کا دور ہے. کوئی فیشن ایسا نہیں ہے جو امریکہ، فرانس اور برطانیہ میں ایک ہفتے پہلے آیا اور دوسرے ہفتے یہاں اسلام آباد کراچی میں نہ آ گیا، ایسی ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ چراغ جلانا چاہتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ زندگی بھر زبان سے خشک پتھر کو چاٹنے جیسی محنت کرنی. ہم کیوں اردو پہ تنقید کرتے ہیں؟ بس یہ ایک بات رہ گی، اس لیے بھیا کہ جو لوگ اردو صحیح تک نہیں نہ لکھ سکتے، جن کی تعلیمی قابلیت اتنی ہے، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ شریعت میں علماء کی رہنمائی کے بغیر اپنے پاس سے بات کریں. ہمیں اپنی زبان ٹھیک کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی زبان ٹھیک کرنی چاہیے. اللہ نے کسی بھی قوم کی زبان کے صحیح ہونے کو اپنی علامت قرار دیا. قرآن کریم میں فرمایا ہے اختلاف سنتکم، تمہاری زبانوں کا آپس کا جو اختلاف ہے یہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، یہ میرے ہونے کی دلیل. تو اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہے ہم اسے بگاڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا آپ انگلش کا ایک حرف ذرا سا ادھر ادھر کا پڑھ دیں، پوری کلاس میں لڑکے مسکرانے لگتے ہیں، لڑکیاں، کہ سر کو تو اتنا بھی نہیں آتا، ٹیچر کو تو انگلش کا یہ لفظ بھی نہیں پڑھنا آیا، دیکھو کیا کہہ رہے تھے بچے، کرتے ہیں نا. اور اردو کا کیا خیال ہے، وہ یتیم ہو گئی ہے، اس کو کوئی سنوارنے والا نہیں رہا. ہم نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ ہمارے ملک کی زبان اردو ہوگی، ہماری سرکاری خط و کتابت اردو ہوگی. ہم اپنی زبان کو کیوں بھولتے جا رہے ہیں؟ ہندوستان میں اردو کا اس سے بدتر حال ہے، صرف مدارس کے بچے بولتے ہیں، عام جو زبان بولتے ہیں لوگ اس میں کچھ اردو رہ گئی ہے، باقی سب ہندی کا رواج ہے، ہندی کے بورڈ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس غلبے کا اثر پھر کیا ہوگا؟ اردو زبان کی کمزوری کل کو جا کر دین کی کمزوری بن جائے گی، اسی ہماری زبان کا تحفظ ضروری ہے. اور سب سے اچھی بات موجودہ آغا خان کے جو دادا تھے نا، اس نے کی تھی. آغا خان ہر نسل کام کرتی رہی، اس کے دادا نے یہ منظور کرانے کی ٹھان لی تھی کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہوگی، اور اس کی اجازت انہوں نے جناح صاحب سے لے لی تھی. انہوں نے کہا آپ عربی ہماری قومی زبان ہوگی، ہم اپنے بچوں کو سکول، کالج، یونیورسٹی میں عربی پڑھانا شروع کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ایک تو یہ کتاب و سنت سے جڑ جائیں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اور عرب ممالک تمام ایک زبان جب بولنے لگیں گے تو اس سے احترام، محبت، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی فائنینس، سب کی وابستہ ہو جائے گی آپس میں. اس ملک کی سرکاری زبان عربی ہونی چاہیے. بڑا زور لگایا انہوں نے، حتیٰ کہ جناح صاحب سے بھی منظور کرا لیا، مگر اس وقت کی مسلم لیگ کے جو باقی عمائدین تھے، جس طرح وہ اور چیزوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور کریم پراپرٹی، ملک کی بہترین جگہیں اپنے نام کرا رہے تھے، کہ فی الحال کسی نالائق ان پڑھ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں اور ہم چند سال کے بعد یہ ساری جائیداد گورنمنٹ کو واپس کر دیں گے۔ یہ پالیسی تھی نا، پھر وہ خود مر گئے اور ان کی اولادوں کے قبضے میں وہ سرکاری جائیدادیں آ گئیں، ایک دو نہیں بہت سینکڑوں، اور پھر رفتہ رفتہ سیاست سے غائب ہو گئے اور سرمایہ داری میں آ گئے۔ انہوں نے ہی عربی زبان کی مخالفت کی، اور افسوس کہ آغا خان کی وہ جو جدوجہد تھی وہ نہ چل سکی۔